আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন আসসালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল করিম ফাউজ বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সূরা আল বাকরা কি 95 নম্বর আয়াত হামনে আজ পড়নি হ্যায়। পিছে ইয়ে মজমুন চল রহা থা কে আয়াত নম্বর 90-91 মে কি ইয়ে কহতে থে কি হাম উস চিজ পর ঈমান লে আয়েঙ্গে জো হামারি তরফ নাজিল হুই হ্যায় অর জো হামারে ইলাভা কিসি অর পর নাজিল হুই হ্যায় তো হাম উসকো নাহি মানেঙ্গে। ইসকে উপর আল্লাহ তাআলা ইস ঈমান কে উপর উনকে ইস দাওয়ে কে উপর আল্লাহ তাআলা গুফতগু ফরমা রহে হ্যায়। উসি জিমন মে ইয়ে ফরমায়া কি ইনসে কহো কি আগর তুমে আপনে ঈমান পর অর আপনে ইয়কীন পর অর আপনে নজরিয়াত পর পুরা ইয়কীন হ্যায় কি আখিরত তুমারে হি লিয়ে হ্যায় তো ফির মৌত কি তমন্না কর দেখো, কিউকি আদমি কামিয়াবি কে লিয়ে জিন্দগি গুজারতা হ্যায় কি উসকো নেমতে মিলে উসকো শান ও শৌকত মিলে তো সব কিছু আগর আখিরত মে তুমে হি মিলনে ওয়ালা হ্যায় তো জরা তমন্না করো মৌত কি আগর তুম আপনে ঈমান মে সচ্চে হো। তো ফরমায়া কি ইয়ে হরগিজ তওবা তমন্না নাহি করেঙ্গে বিমা কদ্দামাত আইদিহিম আপনে কিয়ে গয়ে আমাল কি ওয়াজহ সে واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس پس منظر میں اب آگے چلیے کہ 95 نمبر آیت میں والے تاج دنہم احرس الناس علی حیات تم ان کو پاؤ گے تمام لوگوں کے مقابلے میں زندگی پر زیادہ حریص۔ ومن الذین اشرکوا اور مشرکین عرب سے بھی زیادہ، یعنی ہونا یہ چاہیے کہ بندہ مومن تو دنیا کا حریص نہ ہو لیکن یہ سب سے زیادہ حریص ہے، اور مشرکین کے مقابلے میں بھی وہ پھر میدان جنگ میں اتر کر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اپنی قوم قبیلے کے لیے، یہ ان سے بھی زیادہ حریص ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ زندگی پیاری نہیں ہوتی مومن کو، زندگی پیاری ہوتی ہے مومن کو، لیکن مطلب یہ ہے کہ زندگی کے لیے اتنا حریص ہونا کہ نیکی بھی چھوڑ دے آدمی، سب کچھ چھوڑ دے، ایمان کو بھی ترک کر دے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی زندگی کا اتنا حریص ہو جائے کہ آدمی بے ایمانیوں پہ اتر آئے، چوری چکاری پہ اتر آئے، رشوت پہ اتر آئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کے ہاں یہ چیز ہے کہ دنیا کی حرص اتنی زیادہ ہے زندگی کی حرص کہ اب کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کا یہ کہنا بس کہنا ہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت ہمارے لیے خالص ہے، یہ بس ان کا کہنا ہے، خود ان کو اس کے اوپر یقین نہیں ہے، اور جو ان کے کرتوت ہیں اس کی وجہ سے جانتے ہیں، دل کے اندر یہ بات ان کو معلوم ہے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، پکڑے جائیں گے، باز پرس ہوگی، لیکن دعوے کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہوا اس کو مانتے ہیں، تو پھر اگر اسی بات کو مانتے ہیں کہ آخرت کے علاوہ، آخرت ان کے علاوہ کسی کو کامیابی نہیں ملے گی، تو پھر موت کی تمنا کر دیکھیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنی باتوں پر بھی پورا یقین نہیں رکھتے، ان کو معلوم ہے یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان کو معلوم ہے یہ غلط باتیں ہیں، اور اگر یہ صحیح سمجھتے ہیں تب بھی اس کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ یہ نفی کرتی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی اپنی باتیں اس پر ہی پورا یقین رکھتے ہیں، نہیں رکھتے۔ تو ان کا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ آخرت انہیں کے لیے ہے، تو ذرا موت کی تمنا کر دیکھیں۔ یودو احدہم لو یعمرو الف سنا، ان میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے، یعنی اتنی لمبی زندگی چاہتے ہیں۔ اب یہ جملہ مبالغے کا جملہ بھی ہو سکتا ہے اور ان کے اندر کی حقیقی تمنا کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو دیکھیں کہ اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو وہ دنیا ہی میں رہنا چاہے گا، مرنا نہیں چاہے گا اگر آخرت پر یقین نہیں ہے، کیونکہ چیزوں کا چھن جانا، زندگی کا چھن جانا یہ چھوٹا حادثہ نہیں ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی آخرت میں اس کو انعام ملنے والا نہیں ہے، یا آخرت میں کوئی چیزیں اس کی واپس ملنے والی نہیں ہیں، تو وہ مرنا نہیں چاہے گا۔ یہ انسان کی جو اندر کی تمنائیں ہیں उसके बिल्कुल उलट है कि आदमी कहे मैं मौत को पसंद करता हूँ। कोई भी आदमी मौत को पसंद नहीं करता, सिर्फ एक चीज़ की वजह से मौत से डर नहीं आदमी को लगता कि ठीक है आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये जो हिर्स है ये इंसान के अंदर गुटी में पड़ी हुई है, लेकिन इसका आखिरत का अकीदा अगर हो तो वो दुनिया में मौत से घबराता नहीं है, या मौत से दूर नहीं भागना चाहेगा, या हरीस नहीं हो जाएगा ज़िंदगी का कि यहीं पर पड़ा रहे। तो आखिरत का ईमान दुनिया की हिर्स में कमी कर देता है, मतलब ये। तो गोया ये आखिरत पर भी ईमान नहीं रखते, और उस आखिरत पर भी ईमान नहीं रखते जिसके बारे में इनका अपना ख्याल है कि बस इन्हीं को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। वमा हुआ बे मुजाहज़े ही मिनल अज़ाब आई यू अमर। और ये जो लोग हैं इनको बता दो कि अगर ये 1000 साल की इनको ज़िंदगी मिल भी जाए तो ये अजाब से तो दूर नहीं होंगे। यानी 1000 साल कोई अगर आदमी जी भी ले हज़रत नूह की तरह तो क्या होगा, मौत तो फिर भी आ गई, हज़रत नूह की तरह दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसे ही अगर 1000 साल जी भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जब क़यामत होनी है तो हो जाएगी, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो या तो यह ना कि 1000 साल जीने से अजाब टल जाएगा, आखिरत में सज़ा नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। तो जब आखिरत में सज़ा मिलनी ही मिलनी है तो 1000 साल ज़िंदगी से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि इनके अंदर जो तमन्ना है वो सिर्फ़ हिर्स की वजह से, दुनिया के हिर्स की वजह से, इस वजह से नहीं कि वो कोई अजाब से टालने का बायस बन जाएगी या कुछ हो जाएगा, बस दुनिया के हरीस हैं। अब ये पिछली जो मज़मून चला आ रहा है कि ये ला तश्तरु बिसमनन कलीला वगैरह के जो जुमले आए हैं कुरान मजीद में, उसको सामने रख कर इसको समझिए कि जब किसी कौम के अंदर ये चीज़ सरायत कर जाए उसके मिजाज में, उसकी तबीयत में, कि बस दुनिया ही दुनिया है, बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नीस्त, ऐ बाबर ज़िंदगी मदद से गुजारो, पता नहीं दोबारा ज़िंदगी मिलनी है कि नहीं मिलनी, जिसका ये जज्बा हो जाता है वो फिर दुनिया का कीड़ा बन जाता है और इसी दुनिया के साथ वो चिपक जाता है। फिर वो हर पल इस कोशिश में होता है कि जो कुछ समेटना है समेट लें, और लंबी जितनी उम्र हो जाए उतना अच्छा है। मौत उसके लिए ऐसा ही होता है कि पता नहीं क्या पहाड़ गिर जाएगा, लेकिन आखिरत पर अकीदा इसको नरम कर देता है। मैं मौलाना इस्लाही के पास एक दफ़ा हाज़िर हुआ, उनसे मैंने कहा कि बड़ी मुश्किलात हैं ज़िंदगी में, बड़ा परेशान रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, एक नसीहत उन्होंने की कि कुरान मजीद पढ़ा करो, जब भी मुझे मुश्किल पेश आती है तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे भी इतना सताया गया है कि अगर आखिरत का यकीन ना होता तो मैं ख़ुदकुशी कर लेता हूँ, अगर मुझे आखिरत का यकीन ना होता तो मैं ख़ुदकुशी कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आखिरत आदमी के लिए इतना बड़ा सहारा है कि वो ये समझता है कि कोई बात नहीं, ठीक है दुनिया में मुसीबतें आ गई कोई बात नहीं, हल हो जाएगा, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। तो सहाबा को जिस चीज़ ने नफ्स मुतमईन बनाया वो आखिरत का अकीदा था कि आखिरत में अब कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं दुनिया में जो सहलूँगा सहलूँगा, आखिरत में मुझे अच्छा अजर मिलेगा। तो जिसको अपने ईमान पर, अपने नज़रिए पर, अपने तसव्वुरात पर पूरा यकीन हो और आखिरत पर यकीन हो, वो इस बीमारी का शिकार नहीं हो सकता कि मैं जीता ही रहूं जीता ही रहूं जीता ही रहूं, मौत कभी ना आए क्योंकि आगे पता नहीं क्या होना है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। और ये याद रखो कि अल्लाह ताला जो कुछ ये करते हैं उनसे वाकिफ़ है। ये जुमला भर्ती का जुमला नहीं होता, इस तरह के जुमले जो आ जाते हैं कुरान मजीद में ये इस्तदलाल के मौके पर आते हैं। तो इस्तदलाल क्या है अल्लाह ताला का, माफ़ी चाहता हूँ, इस्तदलाल ये है कि सज़ा देने के लिए सबूत चाहिए होता है, मुजरमीन को सज़ा देने के लिए सबूत चाहिए होता है, और सबूत के लिए पक्का सच्चा कोई इल्म चाहिए होता है, ऐसा जिसका इनकार ना किया जा सके। उस बात को अल्लाह ताला इस तरह से बयान करते हैं कि मेरे पास तुम्हारे पूरे सबूत मौजूद हैं, जो कुछ तुम कर रहे हो उसको बसीर है। ये अलीम से थोड़ा बड़ी चीज़ होती है, अलीम का मतलब तो सिर्फ आगाह है और पूरी तरह आगाह है अच्छी तरह से, लेकिन بصیر کے اندر یہ پہلو بھی شامل ہے کہ وہ اس کے اونچ نیچ کو بھی جانتا ہے، وہ اس میں مشکلات کو بھی جانتا ہے، وہ آدمی کے نفسیاتی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، وہ جو کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے. یعنی مثال کے طور پر مجھے کوئی ایسا کام کرنے پڑا جس میں مجھے ڈر تھا کہ میری جان نہ لے لی جائے، اور اس ڈر کی وجہ سے میں نے وہ کام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ اس میں مجبور تھا. یہ ہے بصیر ہونا. تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو، ان کے ہر عمل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو مجبوریاں تھیں، جو تنگیاں تھیں، جو ارادے تھے، جو بری نیتیں تھیں، جو فتنہ پسندی تھی، سب کچھ کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی سارے اس فریب سے جو اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے اچھی طرح واقف ہیں. تو یہ دھمکی اس معنی میں ہے. یہ ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بعض اوقات اپنے دوستوں کو، اپنے سوال کرنے والوں کو، اپنی بات کرنے والوں کو، اپنے عزیزوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کو غلط باتیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہماری امت میں بھی بہت زیادہ ہے اور یہود کے ہاں بھی تھی. یہ یاد رکھیے کہ جتنی قومیں قانون پسند ہوتی ہیں اتنی ہی وہی لاباز ہوتی ہیں، اور جتنی قومیں ایمان پسند ہوتی ہیں اتنی ہی کم ہی لاباز ہوتی ہیں. قانون پسند ہونے کا مطلب ہے کہ بس جی ٹھیک ہے جی، میں نے قانون کی پیروی کر دی. ظاہری طور پر جو ایمان ہوتا ہے وہ اندر کی خرابی کو روکتا ہے کہ میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. اور جو قانون پسندی ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے میں نے قانونی تقاضا پورا کر دیا، اندر جو مرضی بے ایمانی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہود کے ہاں بھی قانون پسندی بہت زیادہ تھی، ان کے ہاں بھی ویسے ہی فتوے تھے جیسے ہمارے ہاں ہیں. ہماری امت بھی قانون پسند ہے، ایمان پسند نہیں ہے. اگرچہ ایمان بھی موجود ہوتا ہے لیکن زیادہ غلبہ قانون پسندی کا ہے کہ بس مولوی صاحب سے فتویٰ لے لیا، ضمیر کے مطابق ہے نہیں ہے بس عمل کر دو مولوی صاحب کا فتوے پر بنیاد رکھ کر. حالانکہ اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں فتویٰ تو آ گیا ہے لیکن کیا یہ درست ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس پر پھر کھڑے ہونا ہے مجھے اور آپ کو، کہ ضمیر کی گواہی اور ایمان کی گواہی کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ کہ قانون کے مطابق. شریعت کے مطابق نماز کیا پڑھنا ہے؟ ہاتھ ایسے باندھے، اٹھائے باندھے، رکوع کیا، دو سجدے کیے، رکعتیں پوری کی جتنی کرنی ہے، تو قانونی تقاضا تو پورا ہو گیا. لیکن کیا ریاکاری کی نماز قانونی تقاضا پورا کرنا مانتی ہے؟ نہیں. تو ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. ریاکاری کی نماز میں قانونی تقاضا تو پورا ہو گیا. تو اس لیے جو ہمارا امت میں یہ تصور ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ ایمان اصل چیز ہے، انما الاعمال بالنیات کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ میری نیت کیا تھی، میرا ارادہ کیا تھا، میں کس لیے نماز پڑھ رہا تھا، میں کس کی نماز پڑھ رہا تھا، کیوں پڑھ رہا تھا. یہ چیزیں بالکل سارے مزاج کو تبدیل کر دیتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری امت میں اتنی خرابی پیدا نہیں ہوئی جتنی اہل کتاب کے ہاں ہوئی، لیکن بہرحال ہم نے بھی کمی نہیں کی ہے، بہت آگے چلے گئے اس میں. تو بصیرم بما یعملون کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے اندر کی نیتیں، تمہارے ارادے، تمہارے فتوے بازیاں، تمہارے ہیلے بازیاں ساری میں جانتا ہوں، کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے. کل من کانا عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. اب قرآن مجید کو ماننا ان کے لیے مشکل تھا. اوپر جو بات چلی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر جو نازل کردہ چیزیں ہیں اس کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تم نہیں مانتے ہو، ثابت کر دیا دو تین واقعات سے. بچھڑے کو تم نے، حضرت موسیٰ نے حکم دیے بینات کے ساتھ، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تم انبیاء کو قتل کرتے رہے ہو، اپنے ہی امت میں آنے والے انبیاء کو. ہم نے میثاق لیا تھا طور کے تحت، تم نے اس کا انکار کر دیا تھا، اور بچھڑے کو اپنے دلوں میں رچا بسا لیا تھا. تو تمہارا ایمان بڑی ہی عجیب ہے جو تمہیں سجاتا ہے کہ ایسا کر دو. اس کے بعد پھر یہ موت کی تمنا کا ذکر آ گیا تھا، اسی بات کو آگے بڑھایا کہ تمہارا جو ایمان ہے وہ تمہیں یہ سجھا رہا ہے کہ تم جبرائیل کو دشمن سمجھنے لگ جاؤ. یہاں دو فرشتوں کا ذکر ہے، پہلے ان کا تھوڑا تعارف کرا دوں. جبرائیل اور میکا، جس کو ہم میکائیل کہتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا تلفظ میکال آیا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام ہماری امت میں میکائیل علیہ السلام کو رزق کا فرشتہ مانا جاتا ہے اور بارشوں وغیرہ کا پانی وغیرہ کا، اور حضرت جبرائیل کو وحی کا کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑے فرشتے ہیں، لیکن یہود کے ہاں کچھ تصور تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام کو نامہ بر ہی مانتے ہیں کہ وحی بھی لے کر آتے ہیں، لیکن بشارت لانے والا بھی مانتے ہیں، اور جو میکائیل ہیں میخائل ان کو کہتے ہیں. میکائیل جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، یعنی فرشتوں کے سردار ہیں، اور جبرائیل کا نمبر رینکنگ میں دوسرا ہے ان کے ہاں، اور ان کے بعد اوریل کا ہے، اور پھر افرائیم ہے میرا خیال. اس طرح چار فرشتے ہیں جو بڑے چار فرشتے ہیں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی ہے تو ہماری قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ ناانصافی کی ہے. حق ہمارا تھا کہ ہمارے بیچ میں رسول آئے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں ایسے ہیں ان کو وحی دے دیا. اب اگر جبرائیل علیہ السلام کے باس میکائیل علیہ السلام ہیں تو وہ بھی ویسے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. حالانکہ میکائیل علیہ السلام کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی حفاظت وہ کرتے ہیں شیطانوں سے بھی، اور وہ جنگجو فرشتے ہیں، یعنی شیطانوں سے لڑتے رہتے ہیں، بنی اسرائیل کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. ان کے اوپر جو حملہ آور ہوگا اس کو دھکیلتے رہیں گے، مارتے رہیں گے. تو میکائیل کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا. تو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں کے بارے میں ان کے پہلے جو کتابوں میں ہے بڑا اچھا تذکرہ ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اب جبرائیل ان کو پسند نہیں رہے. پسند نہیں رہے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے. اس پس منظر میں اب وہ ایمان کتابوں کے اوپر ایمان کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے بشارت دینے والے اچھے فرشتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام تو خاص طور پہ مامور اس لیے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی حفاظت کریں اور شیطان جو ان کے خلاف اٹھیں، جو قومیں ان کے خلاف اٹھیں ان کو مارنے والے ہیں. لیکن قرآن مجید کے بعد کیا ہوا؟ ان دو فرشتوں کے بھی دشمن ہو گئے، خاص طور سے جبرائیل علیہ السلام. اور جبرائیل علیہ السلام اگر نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہیں تو اس میں اشیر بات شامل ہوگی میکائیل علیہ السلام کی، کیونکہ ان کے مطابق وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور حضرت جبرائیل ان کو فالو کرتے ہیں. الفاظ یہی ہیں ان کے ہاں لکھے جاتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ میکائیل کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں اور ان کے احکام کو مانتے ہیں ان کے مطابق. ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اب وہ جب قرآن مجید آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. اگر وہ مانتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا فرشتہ اور مقدس مانتے ہیں جس طرح فرشتوں کے بارے میں تصور ہے، تو پھر دشمنی کے کیا معنی؟ تو فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا اس کو مانتے رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کے اچھا ہونے کے باوجود تم ان کو برا مان رہے ہو. تو ان سے کہہ دو کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا تو جان لو کہ جبرائیل علیہ السلام کا اس میں کوئی فیصلہ نہیں تھا، ان کی طرف سے کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ایسا کر دیا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے جو آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے تو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اتارا، یہ فیصلہ اللہ کا ہے جبرائیل علیہ السلام کا نہیں. تو اگر تم نے جبرائیل علیہ السلام کو دشمن سمجھنا ہے تو پھر اللہ کو دشمن سمجھو، وہ فیصلہ تو اس کا. جبرائیل علیہ السلام نے تو ان کے اللہ کے حکم کی پیروی کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور پھر یہ بات جوڑنے کے بعد کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو تمہیں اللہ کو ماننا ہے، تمہیں جبرائیل علیہ السلام کو مانتے رہے ہو تو اب بھی ماننا ہے. ساتھ فرما دیا مصدق لما بین یدیہ، قرآن سے پہلے جو تورات اور انجیل ہے اس کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق آئے. دو چیزیں ہو گئیں، جبرائیل علیہ السلام کو بھی تم مانتے رہے ہو، اب تم انکار کر رہے ہو. جبرائیل علیہ السلام کو تم اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ مانتے رہے ہو، اب ان کا انکار کر رہے ہو. اور یہ بھی کہ جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق قرآن اترا ہے، تم اس کا بھی انکار کر رہے ہو. تو گویا جو اوپر دعویٰ کیا تھا کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل رد کر دیا. وَحُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا ہے یہ کوئی بری چیز تو نہیں کہ تم اس کا دشمن بن جاؤ، اس میں ہدایت ہے اور بات کو ماننے والوں کے لیے بشارت ہے. تو اتنی شاندار چیز اگر فرض کر لیجئے کہ کسی جگہ بھی اترائے، جبرائیل علیہ السلام نہ بھی لائے ہوں، کسی کے ہاں اچھی چیز ہو تو اس کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہہ رہی ہو کہ بھائی کافروں کے لیے بشارت دینے لگ گئی ہو یا ظالموں کے لیے کوئی نجات کا بیان دینے لگ گئی ہو، ساری شریعت ہی تلپٹ کر دی ہو. جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست ہے. تو قرآن مجید جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں ہدایت ہے، مومنین کے لیے بشارت ہے، اور مصدق لما بین یدیہ ہے اور بإذن اللہ ہے. اس کے باوجود تم نہیں مان رہے اور کہتے ہو کہ جبرائیل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے. تو اس کے پیچھے یہ ساری کہانی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو یہ مانتے تھے، اب قرآن کے بعد نہیں مان رہے، ان کو دشمن سمجھنے لگ گئے. پھر اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا، من کانا عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. تو جو اللہ کا دشمن ہوا اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہوا اور اس کے رسولوں کا دشمن ہوا اور جبرائیل کا دشمن ہوا اور میکائیل کا دشمن ہوا، تو جان لو کہ اللہ ایسے سب کافروں کا خود دشمن ہے. فرشتوں پر ایمان تمام انبیاء کی جو دین کی فہرست ہے اس میں شامل رہا ہے. اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا. تو جو آدمی اللہ کے فرشتوں کو نہ صرف یہ کہ ماننے سے انکار کر دے بلکہ ان کو دشمن سمجھ لے، تو وہ اہل ایمان میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے للکافرین کے الفاظ آئے کہ فرشتوں کو ماننا تو درکنار، انہوں نے ان کو دشمن قرار دے دیا، تو یہ کفر ہے. تو اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے. تو اب یہ جو ظاہر ہے کہ جبرائیل اور میکائیل کا ذکر کر دیا، باقی صرف فرشتوں کو اکٹھا کر دیا کہ کسی بھی فرشتے کا دشمن ہو، کسی بھی رسول کا دشمن ہو اور اللہ کا دشمن ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے. گویا جو کوئی اس سطح پہ چلا جاتا ہے کہ وہ جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھ لے اور اس سطح پہ چلا جاتا ہے کہ میکائیل کو اپنا دشمن سمجھ لے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ غلط کار ہے، کافر ہے. اب اس میں جبرائیل اور میکائیل کا ذکر جو میں نے پیچھے پس منظر بتایا ہے اس لیے کیا گیا ہے کہ جبرائیل تو وہی لے کر آ گئے، میکائیل ان کے سردار ہیں، تو لازمی طور پر ان کی دشمنی بھی ثابت ہو جائے گی. تو ہمارے عقیدے کے مطابق، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، جبرائیل علیہ السلام بھی بے قصور ہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، پاک باز ہیں. آخری صورتوں میں جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے جبرائیل علیہ السلام کو. ہمارے ہاں امت نے بھی بڑا ظلم کیا جبرائیل علیہ السلام پر کہ وہ سجدۃ المنتہا سے آگے جا ہی نہیں سکتے. قرآن مجید میں واضح لکھا ہوا ہے کہ عند ذی العرش مکین، وہ عرش والے کے پاس رہتے ہیں. یعنی کتنا واضح فرق ہے کہ وہ سجدۃ المنتہا سے اوپر نہیں جا سکتے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عند ذی العرش مکین، وہ عرش والے کے پاس رہتے ہیں. تو جبرائیل کے ساتھ انہوں نے جو کیا، ہم بھی بہت کچھ کرتے ہیں. اور نعوذ باللہ من ذالک، قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد قرار دیتے ہیں، علامہ شدید القبا، ان کو سکھایا ہے بہت طاقتور ہستی نے. اور ہم کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائز تھے، کوچوان تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہم نے بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی ہے. تو اس آیت کی روشنی میں اپنے عقیدہ اور عمل کو درست کرنا چاہیے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، دونوں ملکوں میں یہ بڑا ظلم ہوا کہ بعض اپنے اپنے انبیاء کی فضیلتوں کے لیے ہم نے دوسرے انبیاء کو بھی نیچا دکھانے کی کوشش کی اور فرشتوں کو بھی نیچا دکھانے کی کوشش. یہ نہیں کرنا چاہیے. میری آپ کی کیا ضرورت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سائز قرار دے دوں جبرائیل علیہ السلام کو، جبکہ قرآن مجید کچھ اور کہہ رہا ہے. تو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا دکھاتے دکھاتے حضرت عیسیٰ کو بالکل نیچا کرنے کی کوشش کی. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اونچا دکھاتے دکھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کر دیا اور نیچا بھی دکھانے کی کوشش کی. یہ حرکتیں کافرانہ حرکتیں ہیں، ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो मकाम है फरिश्तों का वो यह है कि वो हमारे अकीदे का हिस्सा हैं, हम फरिश्तों को मानते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे ईमान का हिस्सा हैं कि वो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आए थे। उनके साथ ऐसा तौहीन आमेज़ सलूक ये ईमानियात के ख़िलाफ़ है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअल्लिम हैं, इंदाज़िल अर्श मकीन हैं, अमीन हैं, दयानतदार हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई नौज़ बिल्ला बेईमान हो, बिल्कुल पूरी तरह से अल्लाह ताला के भरोसेमंद हैं। अल्लाह ताला उनके ऊपर एतमाद करते हैं कि वो खुदा का पैगाम जैसे उनको दिया गया वैसे ही पहुँचा देंगे। और ये उन फरिश्तों में से हैं जिनको नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दफ़ा उनके अपनी असल सूरत मुबारक में देखा है, सूरह नजम के मुताबिक। तो मज़मून को आगे बढ़ाते हैं। कुरान मजीद ने फरमाया कि तुम ये कहते हो कि हम जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ है आयत नंबर 91 में वो उसको हम मानते हैं, उसकी एक लंबी फहरिस्त अल्लाह ताला ने बयान कर दी कि तुम झूठ बोलते हो, अपने ही उम्मत में आने वाले नबियों को कत्ल करते रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास बयानात लेकर आ गए, तुमने मछड़े को बामूद बना लिया, हमने तुमसे तूर पर अहद लिया और अहद के दौरान तुमने क्या क्या हरकतें की, और तुमने कहा कि हमने सुना और हम नाफरमानी करेंगे, और बशरा तुम्हारे दिलों में ऐसा रच बस गया था कि हज़रत मूसा की बात मानने को तैयार नहीं थे। ये इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हज़रत मूसा तूर से आ गए, उस मछड़े को जलाकर राख भर के समंदर में डाल दिया गया, तब भी बाज नहीं आए, फिर उनको सजाए मौत देनी पड़ी बहुत सारे लोगों को। फिर तुम ये कहते हो कि आखिरत हमारे लिए खालिस है लेकिन मौत की तमन्ना करने से डरते हो, और फिर तुम जिब्राईल अलैहिस्सलाम को क्या मानते नहीं रहे हो, मीकाईल अलैहिस्सलाम को मानते नहीं रहे हो, मानते रहे हो लेकिन अब नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िद में इनकार कर रहे हो। तो अगर तुम मानने वाले थे तो जिब्राईल के दुश्मन ना बनते। ये सारी गुफ्तगू करने के बाद फरमाया कि वलकद अनज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, तो ये जो हमने तुम्हारे ऊपर कुरान उतारा है ये भी हमने नाजिल किया है तुम्हारी तरफ, इसको मानना पड़ेगा, इन पर बात वाज़ेह हो गई है। बमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, अब अगर कोई इनकार करेगा तो वही करेगा इन यहूद में से, अहले किताब में से ख़ास तौर से, कि जो फिस्क पर उतर आया। ऐसा नहीं कि कुरान मजीद के बारे में इनको कोई शुबा है, ऐसा नहीं कि जिब्राइल वाकई दुश्मन है इनके, इनको पता है कि जिब्राइल दुश्मन नहीं हो सकते। अब अगर ये कुरान का इनकार कर रहे हैं इसके बाद कि आयात बय्यिनात इनके सामने आ गई हैं, तो सिर्फ इस वजह से करेंगे कि ये फासिक है। कोई साहिब इल्म, कोई साहिब बसीरत आदमी और तौरात और इंजील से वाकिफ आदमी नबी सल्लम का इनकार नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। सिर्फ और सिर्फ वही कर सकेंगे जिनके अंदर फिस्क पाया जाता है, यानी खुदा की नाफरमानी। तो खुदा की नाफरमानी पर जो तुल बैठा है वही इनकार करेगा, और कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर एक लफ्ज़ बहुत अहम है, आयात इन बय्यिनात। आयात तो निशानियों को कहते हैं, बय्यिनात वो निशानियाँ होती हैं या वो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल वाज़े हों, दो टोक हों, दूसरे की ज़ुबान बंद कर दें, लाजवाब कर दें, और कोई शक शुबे वाली बात ना रहे, ये बय्यिनात होती है। इसलिए मुजज़ात को भी कुरान मजीद बय्यिनात कह देता है क्योंकि वो हकीकत सामने ले आते हैं। तो आयात इन बय्यिनात ये कुरान मजीद के बारे में जितना नाजिल हो चुका है उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि कुरान मजीद अपनी नजूली तरतीब में नहीं है, तो इसलिए अभी तक तो सिर्फ 95 आयतें उतरी हुई हैं, 96 आयतें, लेकिन जब ये आयत उतरी थी तो सारा कुरान तकरीबन उतर चुका है मक्की ज़माने का, और मदीना में भी ये सूरत नाजिल हो रही है। उस कुरान मजीद के बारे में कहा है कि इसमें आयात बय्यिनात हैं, यानी अल्लाह ताला ने ऐसे जुमले उतारे हैं, ऐसी बातें उतारी हैं कि जो बिल्कुल दो टोक वाज़े तौर पर बता रही हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, ये सच्चाइयाँ हैं, इनको मानना पड़ेगा। लेकिन और अब जो तफसील की है अल्लाह ताला ने अभी तक, उसमें बता दिया कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या है, بالکل واضح کر دیا. اور جو بار بار یہ جملہ آ رہا ہے مصدق لما بین یدی، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، ہمارے زمانے میں آ کر یہ اس کے معنی کافی کمزور ہو گئے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 2000 سال پہلے، 4000 سال پہلے، 571 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ شخص اس نام کا اس علاقے میں آئے گا، اس طرح سے کام کرے گا، اس طرح سے معاملات ہوں گے، اور وہ آ گیا. اب مانے بغیر کیا چاہ رہا ہے؟ تو اس لیے آیات بینات بہت ہی اہم جملہ ہے جو یہاں پہ بولا گیا ہے. اور یہ بتایا کہ یہ اب جو کچھ قرآن مجید یہاں جو اللہ نے ثابت کر دیا وہ یہ کہ ان کے اپنے اوپر نازل کردہ کے مطابق آیا ہے، مصدق لما بین یدیہ. تو یہ ان کے اپنے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنے اوپر نازل ہونے والی چیزوں کو مانیں گے، تو یہ اس کے مطابق مان لیں، نہیں مانیں گے تو بس ایک ہی راستہ ہے کہ یہ خدا کا نافرمانی کر رہے ہیں. تو یہ ہے وما یکفر بہا الا الفاسقون کا مطلب. یہ ایسے جملہ نہیں ہے کہ بس فاسق اس کا انکار کریں گے، نہیں، جو اللہ کی نافرمانی پر تل بیٹھے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اوپر یہ بات پوری طرح واضح کر دی کہ تم ایک آغاز میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب شروع کی تھی سورہ البقرہ، تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ وما ہم بمومنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ آیت نمبر 8 اور 9 میں یہ بات کہی گئی تھی. تو آیت نمبر 8 میں ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا. پھر انہوں نے آخر پہ، یہ اب جو جہاں ہمارا مقام پہنچا ہے 90-91 میں، آ کر یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو اپنے اوپر اترنے والی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چند مثالوں سے وہ بات بھی واضح کر دی کہ وہ بھی ایمان نہیں ہے، اپنے اوپر نازل کردہ چیزوں پر بھی ایمان نہیں ہے. اور اب آخر پہ آ کے، یعنی ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے، سورہ کا آخر نہیں ہے، تو یہ کہا کہ تم اگر یہ دعویٰ رکھتے ہو تو قرآن مجید بھی تمہارے اوپر نازل کردہ چیزوں میں سے ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں کہا گیا ہے کہ اس رسول نے آنا ہے، تو تمہارے اوپر یہ نازل کیا گیا تھا کہ اس رسول کو ماننا ہے، تو تم نہیں مان رہے ہو. اور اب ہم نے آیات بینات بھی نازل کر کے ان کو دکھا دیا. چلو شروع میں تو کچھ شبہ ہو سکتا تھا کہ چلیے یہ پتہ نہیں دعویٰ کر دیا ایک نبوت کا، پتہ نہیں سچ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اتنی آیات بینات نازل ہونے کے بعد تو یہ نہیں ہو سکتا. اب ایک ہی وجہ ہے کہ یہ فاسق ہے، خدا کے نافرمان ہے. اس نافرمانی کو سمجھ لیجئے. اللہ کی نافرمانی کا مطلب یہ ہے، دو پہلوؤں سے نافرمانی ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اللہ کا حکم تھا، میں نے نہیں مانا، تو یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ بے علمی ہے، جہالت ہے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نافرمانی نہیں ہے. لیکن مجھ پر بات ثابت ہو جائے، واضح ہو کہ اللہ نے یہ حکم دے رکھا اور اب میں نہ مانوں، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں نہ مانوں، تو یہ فسق ہے. یہاں وہ پیش نظر ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں حقیقت ان پر کھل چکی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور آیات بینات سے بھی ان پر بات واضح ہو گئی ہے، اور جتنا کچھ پیچھے گزر گیا ہے سورہ البقرہ میں بھی اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ صاحب ایمان نہیں ہے، یہ پہلے بھی فاسق تھے، آج بھی فاسق ہیں. جب یہ بچڑے کو معبود بنا رہے تھے اس وقت بھی فاسق تھے، جب کوہ طور کے تحت لیا گیا عہد توڑ رہے تھے اس وقت بھی فاسق تھے، اور جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سوا دو جنت میں کوئی نہیں جائے گا اس وقت بھی فسق کر رہے تھے، اور اب جب آیات بینات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ بھی فسق کی بنیاد پر ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ ماننے سے انکار کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فاسق قرار دے دیں. دیکھیے خدا کا مطالبہ ایک ہی ہے. قرآن مجید سورہ زاریات میں یہ فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعبدونی ہے، کہ میں نے انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری یعبدون کریں، وہ میرا یعبدون کریں. اس کا ترجمہ عبادت کرتی جاتا ہے، یہ غلط ترجمہ ہے. یعبدون کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو اللہ مانیں اور اس کے نتیجے میں بندے بن کر رہیں. فرق سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے کہ میری عبادت کریں، نماز روزہ کریں، ایک یہ ہے کہ نہیں میرے بندے بن کر رہیں اور مجھے خدا مانیں. ابدا کے اندر ایک ہی مطلب ہے، کسی کو الہ مان لینا. جب الہ مانیں گے تو خود بخود ہم بندے بن گئے. جیسے میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ آپ میرے والد ہیں، تو میں کیا بن گیا؟ بیٹا. تو کسی کو باپ مانتے ہی آپ سے آپ میں بیٹا بن جاتا ہوں، ایسا ہی الہ مانتے ہی آپ سے آپ میں عابد بن جاتا ہوں، معبود مانتے ہی عابد بن جاتا ہوں. یہ اصل مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کے دو لازمی تقاضے ہیں. جیسے ہی میں نے اللہ کو، کسی ذات کو بھی الہ مانا، تو لازمی طور پر دو نتیجے نکلیں گے. ایک یہ کہ اس کی خدا مان کر جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے، جس میں عبادت بھی شامل ہے، نماز روزہ بھی شامل ہے، سجدہ قیام رکوع تسبیحات بھی شامل ہیں، اور دوسرا اس کی اطاعت. تو یہ اب اگر اطاعت نہیں کر رہا تو خدا کو الہ نہیں مان رہا. تو فاسق ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نافرمان ہے، وہ خدا کے خدا ہونے کا انکار کر رہا ہے. یہ وہ پوری بات ہے جو ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ادا کر دی، کہ یہ انکار جو کر رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ مجھے خدا مانتے ہیں، میرے بندے ہیں، بڑے صالح. نہیں، یہ فاسق ہے، مجھے انہوں نے خدا ماننے سے انکار کر دیا. مشرک کیا کرتا ہے؟ مشرک کہتا ہے جی آپ بھی میرے الہ ہیں اور میں ان کو بھی مان رہا ہوں. اگر وہ فاسق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ ان سے بہتر ہوگا. حالانکہ شرک بہت کبیرہ گناہ ہے، لیکن وہ اس سے بہتر ہے کہ خدا کا انکار کر دیا جائے. وہ خدا کو مان تو رہا ہے نا، شرک کر رہا ہے ساتھ، لیکن یہ کیا ہے کہ بس بھی خدا کا حکم ثابت ہو گیا ہے. مطلب میرے والد صاحب مجھے کہیں بیٹا پانی پلاؤ، بیٹا مجھے پانی پلاؤ، اور میں کہوں جی باپ کو باپ تو مانتا ہوں لیکن پانی نہیں پلاؤں گا. وہ کہیں میرے بیٹا باپ کا احترام کرتے ہیں، وہ کہیں جی میں باپ تو مانتا ہوں لیکن احترام نہیں کر سکتا آپ کا. تو یہ باپ نہیں ماننا ہے. باپ ماننے کے کچھ مطلب ہیں، کچھ ان کے حقوق، کچھ ان کے فرائض ثابت ہوتے ہیں. تو یہ وما یکفر بہا الا الفاسقون میں یہ معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے اس پوری داستان سنانے کے بعد، کہ میں نے جب کہا کہ بچڑے کو معبود نہ بناؤ، تم نے، تمہارے دلوں میں رچ بس کیا تھا، چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. میں نے طور کے نیچے عہد لیا تھا، تم نے ہاں کہی تھی کہ ہاں ہم اس عہد کو کرتے ہیں، لیکن تم نے پھر اس کو پورا نہیں کیا. میں نے تم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تم نے ماننا ہے، تم نے نہیں مانا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ایسا ہو گیا ہے. تو اب سوائے اس کے کہ خدا کا انکار ہے اور کیا ہو سکتا ہے. تو فاسقون یہ اس شدید معنی میں ہے. اور ہم جب کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کام، کہ پتہ ہے کہ اللہ نے روک رکھا ہے، پتہ ہے کہ اللہ نے اس کام سے روک رکھا ہے، اور فتویٰ لے رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف، تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کر لینا ہے. تو یہ وہ غلط تصورات ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ فسق کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. ہمارے مذہبی لوگ بھی فسق کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ جو گناہگار ہیں، دنیا دار ہیں، وہ فسق کرتے ہیں، مذہبی لوگ بھی، وہ فتووں کی صورت میں، ناجائز فتوے جو ہوتے ہیں اس صورت میں، ہیلا بازیوں کی صورت میں، غلط قسم کی جسٹیفیکیشنز کی صورت میں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا جرائم کی ایک جو فرشت سنائی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ یہاں پہ آ کے راک مکمل کی بات، کہ دیکھو میں نے اب قرآن مجید اتارا ہے، میں نے ثابت کر دیا ہے کہ تم فاسق ہو، تم اپنے فسق کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہو. تو اس لیے نہیں کہ تمہارے اندر میری باتیں ثابت نہیں ہوں گی، یا اس وجہ سے نہیں کہ تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، یا اس وجہ سے نہیں کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کلام الہی ہے کہ نہیں ہے. نہیں، تم یہ سب جانتے ہو. اب اس کا انکار صرف وہی کریں گے جو فاسق ہیں. تو گویا یہود کے لیے ایک تنبیہ بھی کر دی، دعوت بھی دے دی، کہ دیکھو اگر تم اس کو فسق سے نکلنا چاہتے ہو، خدا کی نافرمانی سے نکلنا چاہتے ہو، تو تم اس کتاب کو ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے تم فاسق قرار پاؤ گے. یہ کوئی ایک کرائیٹیرین دے دیا کہ خدا کا فاسق کون ہے، خدا کا نافرمان کون ہے جب اللہ کی اس کتاب کو نہیں مانے گا. تو یہ ساری داستان جو ہے وہ یہاں تک پہنچائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور باتیں اس طرح سے نہیں ہو سکتی جیسے ہم بادشاہ کے سامنے کر لیتے ہیں. جی بادشاہ کے سامنے تو سر جھکا دیا لیکن اندر سے اس کے دشمن ہیں، اندر سے سازشیں کر رہے ہیں، تو خدا کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اب فاسق ہی آدمی ایسا کر سکتا ہے. آگے حسرت کا جملہ ہے، فرمایا وَكُلَّمَا أَحَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ. کیا ان کی حالت ہمیشہ ایسی رہے گی کہ جب بھی کوئی عہد ان سے باندھا جائے گا تو ان میں سے ایک گروہ لازماً اس عہد کو توڑ ڈالے گا، پسے پش ڈال دے گا، ہمیشہ ایسا رہے گا. یہ حسرت کا اظہار ہے اور یہ جملہ ہمارے اوپر بھی پورا چشمہ ہوتا ہے. ہم نے سورہ البقرہ کی وجہ سے یہود سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ اس لیے نازل کی تھی کہ ہم بھی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ ہمارے سینے میں کتنا ایمان ہے اور ہمارے دلوں میں کتنا تقویٰ ہے اور ہم نے کتنی نافرمانیاں کر رکھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، اس قدر پیروی کرو گے کہ نال بن نال جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے وہاں وہاں تم بھی قدم رکھو گے، جو جو نافرمانیاں انہوں نے کی ہیں تم بھی کرو گے. یہ ظاہر ہے کہ انبیاء کا خاص بصیرت ہوتی ہے، انہوں نے شروع ہی میں محسوس کر لیا ہوگا یا خدا کی طرف سے وحی کر کے بتایا گیا ہوگا کہ تمہاری امت بھی قانون پسند ہوگی، ایمان پسند نہیں ہوگی. تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قانون پسندی ایمان کے ساتھ ہو تو مومن ہے، قانون پسندی ہیلے بازیوں کے ساتھ ہو تو غارت گر ایمان ہے. تو ہم نے بھی اصل میں فسق کا راستہ اپنایا. بل اکثرہم لا یؤمنون. تو فرمایا کہ یہ جب بھی کوئی عہد کریں گے توڑ ڈالیں گے، کیا ان کی صورت یہی رہے گی؟ بلکہ ان میں سے اکثر بات مانتے ہی نہیں. تو یہ سلسلہ کلام آیت نمبر 100 تک پہنچا. تو اس میں گویا 100 نمبر آیت تک آتے آتے اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے کو ثابت کر دیا ہے کہ یہود اس قابل نہیں ہے کہ یہ ہدایت قبول کر سکیں کیونکہ یہ خدا کے فاسق ہیں. اسی مضمون کے ساتھ کچھ چیزیں آگے چلیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جو برتاؤ کیا ہے اس میں کچھ چیزیں آئیں گی، تو انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم ان کے اوپر بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.